ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وعدينا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمة محمد على الزلالة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مده أو نصيفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإما تعلى فراشي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد يا رب صل وسلم على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کوئی کہانی نہ افسانہ اچھا لگتا ہے کوئی کہانی نہ افسانہ اچھا لگتا ہے فقط صحابہ کا ترانہ اچھا لگتا ہے کوئی کہانی نہ افسانہ اچھا لگتا ہے فقط صحابہ کا ترانہ اچھا لگتا ہے تم ساحل پہ بیٹھ کے مسکراتے رہو مجھے فقط طوفانوں سے ٹکرانا اچھا لگتا ہے میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک آل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کے خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا ان میں سب سے آخر میں سب سے اعلیٰ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے اس خاتم الانبیاء نبی کی برکت سے اللہ نے 124,000 انبیاء کو نبوت دی ہے اس خاتم الانبیاء کی برکت سے اللہ نے 124,000 صحابہ پیغمبر کو صحابیت دی ہے اللہ نے اس خاتم الانبیاء کی برکت سے امت کے کروڑوں افراد کو تاج شہادت دیا ہے اس خاتم الانبیاء پیغمبر کی برکت سے اللہ نے کروڑوں اور اربوں مسلمانوں کو ولایت کا مقام عطا کیا ہے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جس انسانوں کو سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا مقام اور مرتبہ عطا کیا وہ چار قسم کے طبقات بنتے ہیں، نمبر ایک طبقہ نبوت کا، نمبر دو طبقہ صحابیت کا، نمبر تین طبقہ شہادت کا، اور نمبر چار طبقہ ولایت کا۔ یہ چار مقامات انسانیت کے سب سے اعلیٰ مقامات ہیں، لیکن ان چاروں میں فرق یہ ہے، مقام نبوت اور مقام صحابیت یہ مقام وحب ہیں، مقام شہادت اور مقام ولایت یہ مقام قصب ہیں۔ مقام وحب کا معنی یہ ہے، نبوت اور صحابیت کا مقام یہ آدمی کو محنت سے نہیں ملتا بلکہ محض اللہ کے عطا فرمانے سے ملتا ہے۔ مقام شہادت اور مقام ولایت یہ محض عطا سے نہیں بلکہ آدمی کو محنت سے ملتا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی انسان چاہے میں محنت کر کے نبی بننا چاہوں تو نہیں بن سکتا، اگر چاہے عبادت کر کے صحابی بننا چاہوں تو نہیں بن سکتا، لیکن اگر چاہے میں محنت کر کے ولی بننا چاہوں تو بن سکتا ہے، اگر چاہے میں محنت کر کے شہید بننا چاہوں تو بن سکتا ہے۔ نبوت اور صحابیت کا مقام یہ وحب اور عطا کا مقام ہے، اور شہادت اور ولایت کا مقام یہ کسب اور مانگنے اور حاصل کرنے کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے تذکرہ مقام نبوت کا فرمایا، پھر اللہ نے تذکرہ مقام صحابیت کا فرمایا ہے۔ نمبر ایک مقام نبوت اور نمبر دو مقام صحابیت یہ مقام وحب اور مقام عطا ہے۔ اللہ جس کے سر پہ چاہے تاج نبوت سجا دیتے ہیں، اور اللہ جس کے سر پہ چاہے تاج صحابیت عطا کر دیتے ہیں۔ تاج صحابیت اور تاج نبوت میں محنت اور عمل کو ذرہ بھر بھی دخل نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی یہ چاہے ہم امت کے اعمال کی روشنی میں نبی کا وزن کرے، اللہ کی قسم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آدمی چاہے اعمال کی روشنی میں پیغمبر کے صحابہ کو تولے تو پیغمبر کے صحابہ کو تول نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، نہ عمل کی بنیاد پہ نبوت ملتی ہے اور نہ عمل کی بنیاد پہ صحابیت ملتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھ محمد کو نبوت کے لیے چنا ہے اور اللہ نے میرے شاگردوں کو صحابیت کے لیے چنا ہے۔ نبوت بھی اللہ کا انتخاب ہے، صحابیت بھی اللہ کا انتخاب ہے، اور اس انتخابات میں عمل کو دخل نہیں ہے۔ میں دوسرے لفظوں میں یوں کہتا ہوں آج کی زبان میں کہ نبوت کا منصب اور صحابیت کا منصب یہ الیکشن سے نہیں ملتا، یہ سلیکشن سے ملا کرتا ہے۔ اللہ سلیکشن عمل میں لائیں تو پھر نبی بنتا ہے، اللہ سلیکشن کو حرکت دے صحابی بنتا ہے۔ الیکشن سے آدمی نبی اور صحابی نہیں بن سکتا، اس سے آدمی صدارت کے منصب پر تو جا سکتا ہے، وزارت کے منصب پر تو جا سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم یہ کروڑوں منصب ایک طرف اور میرے پیغمبر اور صحابہ کا ادنا سا مقام ایک طرف ہے۔ ان سارے کروڑوں منصبوں کو قربان کیا جا سکتا ہے نبوت اور پیغمبر کے صحابی کی شان کے مقابلے میں۔ تو نمبر ایک مقام نبوت ہے، نمبر دو مقام صحابیت ہے۔ اگر آدمی کو مقام نبوت سمجھ آئے تو پھر مقام صحابیت بھی سمجھ آتی ہے، اگر نبوت اور صحابیت کا مقام سمجھ آ جائے تو پھر بندہ نبوت پہ اعتراض بھی نہیں کرتا، صحابیت پہ اعتراض بھی نہیں کرتا۔ اور اگر یہ دونوں مقام نظر آ جائے، آدمی نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کرتا اور صحابیت کا دعویٰ بھی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نبوت کا انتخاب خود فرماتے ہیں، اس لیے اللہ پیغمبر کو ولادت سے لے کے وفات تک اللہ تاج عصمت بھی عطا کرتے ہیں، اور اللہ جو کہ صحابیت کا انتخاب خود فرماتے ہیں، اس لیے جب یہ صحابی بن جاتا ہے اللہ صحابیت سے لے کے وفات تک تاج حفاظت دیتے ہیں، نبوت کے سر پہ اللہ تاج عصمت کو رکھ دیتے ہیں اور صحابیت کے سر پہ اللہ تاج حفاظت کو رکھ دیتے ہیں۔ عصمت اور معصوم کا معنی کیا ہے، حفاظت اور محفوظ کا معنی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں معصوم کا معنی یہ ہے، اللہ نبی سے گناہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے، صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے لیکن اللہ صحابی کے نام اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتا. نبی بھی پاک ہے, اللہ ان سے گناہ ہونے نہیں دیتا. صحابی محفوظ ہے, اللہ ان کے نام اعمال میں گناہ رہنے نہیں دیتا. قیامت کو نبی بھی پاک اٹھے گا, قیامت کو صحابی بھی پاک اٹھے گا. نبوت میں بھونکنے والا بھی ناپاک ہے اور صحابی میں بھونکنے والا بھی ناپاک ہے, اور پاک پاک کی مدح کرتا ہے اور ناپاک پاکوں کو گالیاں دیتا ہے. ہم نبوت کی بھی مدح کرتے ہیں, ہم اصحاب پیغمبر کی بھی مدح کرتے ہیں, ہم پاکی اور طہارت کو پسند کرتے ہیں, ناپاکی اور نجاست اور غلاظت سے نفرت کرتے ہیں. نبی معصوم ہوتا ہے, صحابی محفوظ ہوتا ہے, لیکن نبوت اور صحابیت میں فرق یہ ہے, اگر صحابی اکیلا ہوگا صحابی محفوظ ہوگا, اگر صحابی اکیلا ہوگا صحابی حجت ہوگا, اگر صحابی اکیلا ہوگا صحابی مومن ہوگا, اگر صحابی اکیلا ہوگا صحابی عادل ہوگا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, صحابہ کو عمل کی بنیاد پہ دیکھا نہیں جاتا, نبوت کو عمل کی بنیاد پہ دیکھا نہیں جاتا. صحابی تنہا محفوظ بھی ہے, صحابی تنہا مومن بھی ہے, صحابی تنہا حجت بھی ہے, صحابی تنہا عادل بھی ہے. لیکن چونکہ صحابہ نبوت سے بنتے ہیں, صحابہ نبوت سے فیض حاصل کر کے دنیا میں پھیلتے ہیں, اس لیے اگر صحابی اکیلا ہوگا نبوت کے وصف کا جز ہوگا, اگر صحابی دو ہوں گے نبوت کے وصف کے دو جز ہوں گے, اگر صحابی چار ہوں گے نبوت کے وصف کے چار جز ہوں گے. لیکن جب سارے صحابہ جمع ہو جائیں گے تو پھر ایک جز کی بات نہیں ہے, یہ سارے اجزاء کی بات ہے. اس لیے میں بات بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, اگر صحابی اکیلا ہے تو وہ محفوظ اور عادل حجت اور مومن ہے, لیکن جس مسئلے پہ صحابی جمع ہو جائیں, یہ مسئلہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پیغمبر کا مسئلہ ہے, زبان پیغمبر سے نکلنے والا یہ مسئلہ بھی معصوم ہے, اور جس پر صحابہ جمع ہو جائے وہ مسئلہ بھی معصوم ہے. ارے اس کی وجہ یہ ہے, پیغمبر تاجے پیغمبر کو دیکھے آفتاب نبوت ہے, صحابہ کو دیکھے نجوم ہدایت ہے, لیکن یہ جو نجوم ہدایت ہوگا اس کی روشنی اپنی نہیں ہوتی, یہ چاند سے روشنی کو لیا کرتا ہے. پیغمبر کے صحابی کا نور اپنا نہیں ہے, یہ نور نبوت سے عکس کرتا ہے. تو صحابی یہ نبوت کے عکس کا نام ہے. میں اس لیے بات کہتا ہوں, اگر تم رات کی تاریکی میں چاند طلوع ہو جائے تو آسمان پہ دیکھو, رات کی تاریکی میں جب سورج پہ جب آسمان پہ ستارے نکل رہے تو آسمان کو دیکھ لیں. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جو کہ چاند کی روشنی ستاروں میں جاتی ہے, جب چاند بکھرنا شروع کرتا ہے تو ستارے بننا شروع کرتے ہیں, اور جب ستارے سمٹنا شروع ہوتے ہیں تو پھر چاند کو وجود ملتا ہے. میں کہتا ہوں چاند جب بکھر جائے تو پھر آسمان کے ستارے بنتے ہیں, آسمان کے ستارے سمٹ جائیں پھر آسمان کا چاند بنتا ہے. جب نبوت بکھرتی ہے تو پھر اصحاب پیغمبر کے ستارے بنتے ہیں, اصحاب پیغمبر کے ستارے سمٹ جائیں تو پھر نبوت کا وجود بنتا ہے. تو نبوت جو کہ تنہا معصوم کا نام ہے, صحابہ سارے محفوظ کا نام ہے, لیکن جب صحابہ جمع ہو جائے تو یوں سمجھے نبوت سمٹ گئی ہے, اور جب صحابہ الگ ہو جائے تو سمجھے نبوت بکھر گئی ہے. نبوت کے بکھرنے کا نام صحابہ ہے, صحابہ کے سمٹنے کا نام نبوت ہے. صحابی تنہا ہوگا محفوظ ہوگا, تنہا ہوگا حجت ہوگا, تنہا ہوگا عادل ہوگا, اور جس مسئلے پہ سارے صحابہ جمع ہو جائیں یہ ایسے ہی معصوم ہوگا جیسے پیغمبر کا مسئلہ معصوم ہے. نبوت کے مسئلے کو رد کرنا یہ بھی عصمت کو رد کرنا ہے, اور جس پہ سارے صحابہ جمع ہو جائیں اس کو رد کرنا بھی نبوت کے مسئلے کو رد کرنا. اس لیے آپ حضرات کوشش کریں کہ نعرہ نہ لگائیں, میرا یہ مزاج نعروں کا نہیں ہے. آپ حضرات کوشش کریں کہ نعرہ نہ لگائیں. میں نے بھی اپنی بات کو شروع کیا ہے, آپ اور محنت بھی نہیں آئی, میں آپ کے مسئلے کے انشاءاللہ دلائل دوں گا, اور دلائل آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں گا جو مجھ سے قبل آپ نے بہت کم سنے ہوں گے. میں نے آپ کی خدمت میں دلائل دینے ہیں, اور انشاءاللہ میں دلائل سے گفتگو کروں گا. آپ میرے دلائل سنتے جائیں اور آپ نعرے کی کوشش نہ کریں. اگر نعرہ لگانے کی ضرورت پیش آ گئی تو ان شاء اللہ سطح سے نعرہ لگ جائے گا, آپ اس سطح کے نعرے کا جواب دے رہے. اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے عرض کیا کہ نبی معصوم ہے اور صحابہ محفوظ ہے. نبی اور صحابی میں فرق کیا تھا؟ نبی معصوم تھا اور صحابی محفوظ تھے. تاج نبوت بھی وہب ہے اور تاج صحابیت بھی وہب ہے. آپ حضرات میں سے جن کا تعلق علم الحدیث کے ساتھ ہے اور جو محدثین کے حالات کو جانتے ہیں اور علماء سن کو معمولی سا تعلق اور مشق موجود ہے، آپ ان سے دیکھیں، اگر آپ امام بخاری کی حدیث کو دیکھ لیں، امام بخاری حدیث بیان کرے گا، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا محمد بن اشقابہ قال حدثنا محمد بن فزیر عن ابی زرعہ عن امارہ بن لطاقہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام بخاری احمد بن اشقاب کی بات کرے گا، ان کے حالات پہ جرا بھی کرے گا، محمد بن حذیفہ کی بات کرے گا، ان پہ جرا بھی کرے گا، امارہ بن قعقاع کی بات کرے گا، ان کے حالات پہ جرا بھی کرے گا، حضرت ابو زرعہ کی بات کرے گا، امام بخاری جرا بھی کرے گا، لیکن جب ابو ہریرہ کا نام آئے گا، امام بخاری کہتا ہے میں جرا نہیں کر سکتا، امام زاہبی کہتا ہے میں جرا نہیں کر سکتا، امام حاکم کہتا ہے میں جرا نہیں کر سکتا، یحیٰ بن سعید قطان کہتا ہے میں جرا نہیں کر سکتا، پوچھو بھی جرا کیوں نہیں کرتے، وہ کہتا ہے ایک مسئلہ صحابی کا ہے اور ایک مسئلہ غیر صحابی کا ہے، ہم جس طرح نبی پہ جرا نہیں کرتے، ہم نبی کے صحابی پہ جرا نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے نبوت پہ جرا کرنا اللہ کے انتخاب پہ جرا کرنا ہے، صحابی پہ جرا کرنا اللہ کے انتخاب پہ جرا کرنا ہے، اگر ہم صحابی پہ جرا کریں گے اس کا معنی یہ ہے ہم نے اللہ کے انتخاب پہ جرا کی ہے، اور اللہ کے انتخاب پہ جرا کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا، دنیا میں ہر آدمی پہ جرا ہوتی ہے لیکن پیغمبر کے صحابی پہ جرا نہیں ہوتی، نجرا عقیدے کی بنیاد پہ ہوتی ہے، نجرا عمل کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اگر میرے سنی بھائی تیرا ذوق تازہ ہو تو میں ایک دلیل دے کر بات کرنے لگا، آل سنت والجماعت کا مسئلہ یہ ہے پیغمبر کے صحابہ میں یار حق ہے، ان پہ جرا نہیں ہو سکتی، آدمی کے ذہن میں سوال آتا ہے آخر یار وہ بھی تو انسان ہے تو انسان پہ جرا کیوں نہیں ہو سکتی، میں نے کہا کل کو تو کہے گا آدم سرے کے محمد رسول اللہ، ارے وہ بھی تو انسان ہے اس پہ جرا کیوں نہیں ہو سکتی، میں کہے تو انسانوں میں فرق ہے، حضرت آدم سرے کے محمد رسول اللہ یہ انسان ہے لیکن ان سے انسانیت کو وجود ملتا ہے، حضرت ابوبکر سے لے کے بلال تک انسان ہے، ان سے انسانیت کو دنیا میں وجود بکھرتا ہے، تو کسی سے وجود ملا ہے، کسی سے وجود پھیلا ہے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ یہ سارے نبی تھے، خاتم الانبیاء بھی نبی ہیں، ان کی وجہ سے انسانیت کو وجود ملا ہے اور پیغمبر کے صحابی کی وجہ سے دنیا میں انسان کا وجود پھیلا ہے، لگے تو انسان سے مراد وہ نہیں جسے تو نے انسان کہا ہے، انسان نام ہے عبودیت کا، انسان نام ہے کمال کا، انسان نام تقوی طہارت کا، تقوی طہارت کو وجود ملنا ہے، نبوت کی وجہ سے تقوی طہارت دنیا میں پھیلا ہے، پیغمبر کے صحابہ کی وجہ سے انسانوں میں فرق ہے، ایک انسانیت کے وجود کا سبب بنا ہے، ایک انسانیت کے پھیلاؤ کا سبب بنا ہے، اگر تو نے جرح نبوت کی ہے تو نے انسانیت کے وجود پہ جرح کی ہے، اگر تو نے صحابیت پہ جرح کی ہے، انسانیت کے پھیلنے پہ جرح کی ہے، انسان کے وجود پہ جرح بھی نہیں ہے، انسان کے پھیلاؤ پہ جرح بھی نہیں ہے، میں کہے تو پیغمبر کے صحابی پہ تو جرح نہیں کر سکتا، ارے کہے گا جرح کیوں نہیں کر سکتا، میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی پہ جرح کے سبب دو ہے، یا جرح کرے گا عقیدے میں خرابی کی وجہ سے، یا تو جرح کرے گا ارے عمل میں خرابی کی وجہ سے، اصحاب پیغمبر کے عقیدے پہ جرح نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے اگر عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں ہے وہ صحابی بن ہی نہیں سکتا، اگر صحابی مانا ہے اس کا معنی عقیدہ ٹھیک تھا تبھی تو تو نے مانا ہے، ورنہ تو صحابی مانتا ہی کیوں تھا، اگر صحابی کو مانا ہے پھر جڑ عقیدے پہ نہیں کر سکتا، عقیدے میں خلل ہوتا وہ صحابی بنتا ہی نہ، نمبر دو تو نے صحابی پہ جرا عمل کی وجہ سے کرنی ہے، عمل کی وجہ سے جرا نہیں کر سکتا، لوگ کہیں گے وجہ، کہنے کا وجہ یہ ہے ہم نے عمل کی وجہ سے صحابی مانا ہی نہیں ہے، جب صحابی مانا ہے عقیدے پہ جرا نہیں ہے، عقیدے میں جرا اور صحابی بنتا ہی نہیں ہے، جب صحابی بن جائے عمل پہ جرا نہیں ہے، ہم نے عمل کی وجہ سے مانا ہی نہیں ہے، میں اس لیے کہتا ہوں صحابی پہ جرا عقیدے کی وجہ سے نہیں ہے، عقیدے میں خلل آ گیا وہ صحابی نہیں بنتا، عمل کی وجہ سے جرا نہیں ہے، ہم نے عمل کی وجہ سے صحابی مانا ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں ہاں ہاں دنیا میں لوگ کہتے ہیں ارے یہ حاجی صاحب ہے، ارے وجہ کیا ہے، یہ بیت اللہ میں حج کر کر آیا ہے، یہ بھائی مجاہد ہے، یہ افغانستان میں جہاد کر کے آیا ہے، یہ بھائی مبلغ ہے،
ایک ساتھ تبلیغ جماعت میں لگا کر آیا ہے, اور بھائی یہ قاری صاحب ہیں, یہ قرآن بڑا سونا پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا پھر میں کہہ سکتا ہوں نا, ارے حاجی حج کی وجہ سے بنا ہے, مجاہد جہاد کی وجہ سے بنا ہے, مبلغ تبلیغ کی وجہ سے بنا ہے, قاری قرآن کی وجہ سے بنا ہے, لیکن پیغمبر کے صحابی پہ غور کیا ہے, ارے ابو بکر سے لے کے ابو طفیل عامر صحابی تک یہ پیغمبر کا صحابی نماز کی وجہ سے نہیں بنا, یہ روزے کی وجہ سے نہیں بنا, یہ قرآن کی وجہ سے نہیں بنا, یہ تو پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے بنا ہے. ارے قرآن کا مقام بھی مانتا ہوں میں, نماز کا مقام بھی مانتا ہوں, لیکن خدا کی قسم جو مقام پیغمبر کے وجود کا ہے وہ مقام تیرے روزے کا نہیں ہے, جو مقام پیغمبر کے وجود کا ہے وہ مقام تیری نماز کا نہیں ہے, جو مقام پیغمبر کے وجود کا ہے وہ تیرے حجب تبلیغ کا نہیں ہے. میرے دوستوں میں اس لیے بات کہتا ہوں, عقیدے کی بنیاد پہ جرا نہیں ہے, عقیدے میں خلل آ گیا وہ صحابی بنتا ہی نہیں ہے, عمل کی وجہ سے جرا نہیں ہے, ہم نے عمل کی وجہ سے صحابی مانا ہی نہیں ہے, نہ جرا صحابی کے عقیدے پر ہے, نہ جرا صحابی کے عمل پر, نہ جرا صحابی کے عقیدے پر ہے, نہ جرا صحابی کے عمل پر ہے. میں نے کہا صحابی یہ تو پیغمبر کے اللہ کے انتخاب کا نام ہے, ارے نبوت اللہ کے انتخاب کا نام ہے, انتخاب خداوندی پہ کبھی جرا نہ کرنا. میں نے اس کے لیے بطور دلیل کے اللہ کے پیغمبر کی حدیث مبارک پڑھی ہے, تو نے حدیث مبارک تو کئی بار سنا ہوگا, لیکن میں کہتا ہوں تو نے کبھی خطیب سے سنا ہوگا, لیکن کبھی اپنے وکیل سے بھی تو سن لینا. اگر خطیب شرح کرے گا اس میں خطابت کا ذوق شامل ہوگا, لیکن شرح وکیل کرے گا تو ذوق وکالت کا شامل ہوگا. خطیب جرا کرتا ہے اس کے جملے پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا, لیکن اگر وکیل گفتگو کرتا ہے اس کے علم میں کہ میرے پاس تو میرے مسئلے پہ جرا بھی ہوگی, اس کو سامنے رکھ کے بات کرے گا. میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا, فرمایا لا تسبوا اصحابی, ارے میرے صحابہ کو برا نہ کہنا, ہم نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے میرے صحابی کو گالی نہ دینا. نہیں میرے دوست, عربی زبان میں گالی کے لفظ سب نہیں ہے, گالی کے لفظ شتم ہے, ارے شتم کا معنی اور ہے, سبن کا معنی اور ہے. اگر عربی میں کہنا ہو کہ گالی نہ دینا تو لا تسبوا نہیں کہتے, اس کو وہاں پہ لفظ لا تشتموا استعمال ہوتا ہے. میرے پیغمبر نے شتم کی بات نہیں کی ہے, میرے پیغمبر نے سبن کی بات کی ہے. سبن کا معنی گالی نہیں ہے, تو نے سبن کا معنی غلط کیا ہے. ارے گالی میں ترجمہ کیسے کروں گا, گالی تو بلا وجہ کافر کو دینا بھی جائز نہیں ہے, گالی تو بلا وجہ فاسق کو دینا بھی جائز نہیں ہے, بلکہ اتنے بڑوں کو گالی کو دے سکتا ہے. ارے معنی گالی نہیں تھا, میں نے بجا پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کے بارے میں نہ زیبا جملہ زبان سے بھی نہ کہنا, نہ زیبا جملہ دل میں بھی نہ آئے. اللہ کے پیغمبر بجا کیا ہے, نبوت کی دلیل پہ غور کرنا. فرمایا فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا, ارے تمہارے دل میں ممکن ہے میرے صحابی کے بارے میں خیال آ جائے کہ میرے ابو نے 10 حج کیے ہیں, صحابی نے ایک حج کیا ہے. کسی کے دل میں خیال آئے گا کہ میرے والد نے 50 عمرے کیے ہیں, صحابی نے ایک عمرہ کیا ہے. میرے والد کے 10 بیٹے قرآن کے حافظ ہیں, صحابی کا ایک بیٹا بھی قرآن کا حافظ نہیں تھا. ارے میرے والد نے 100 سال کی عمر پائی ہے, 40 سال جہاد کیا ہے, صحابی نے 2 دن جہاد کیا ہوگا, تو ممکن ہے تیرے ذہن میں یہ خلل آ جائے کہ عمل تو میرے ابو کے زیادہ ہے, زیادہ مقام میرے ابو کا بلند ہوگا. میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں, تیرے ابو کو مقام تو عمل کی وجہ سے ملے گا, میرے صحابی کو مقام عمل کی وجہ سے نہیں ملتا. اس لیے پیغمبر نے دلیل دی ہے, فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا, فرمایا تیرا باپ کتنے عمل کر لے گا, تیرا باپ الف نمازیں پڑھ لے, میرے صحابی ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے, اگر یہ کروڑوں سجدے کر لے ایک مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہے, ارے یہ ہزاروں حج کر لے ان کے ایک طواف بیت اللہ کے برابر بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے باپ کو مقام تو سب کیسے ملے گا, میرے صحابی کے مقام کی وجہ سب کا نہیں ہے. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدته أو نصيبه, او پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو گے میرے صحابی کے مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہے. ارے وجہ یہ ہے, یہ مٹھی جو کا وجہ اس کو اجر ملتا ہی نہیں ہے, اس کو تو اجر اور مقام جو ملا ہے وہ میری صحبت کی وجہ سے ملا ہے. ارے تم اجر کی بات کرتے ہو, میں پیغمبر مقام کی بات کرتا ہوں, اجر کا معاملہ الگ ہے اور مقام کا معنی الگ ہے. میرے دوستو توجہ کرنا, ایک طرف ہزاروں نمازوں کا اجر ہے, ایک طرف پیغمبر کے پیچھے پڑے جانے والی نماز کا مقام ہے, ایک طرف تیرے نام اعمال میں لاکھوں حج ہے, ایک پیغمبر کی میت میں ہونے والے طواف کا مقام ہے. ارے مقام الگ ہے, اجر الگ ہے. اگر تجھے یوں سمجھنا ہے تو میں مثال لے کر ایک اور بات کہتا ہوں, تاکہ شہداء اسلام کے حوالے سے تجھے دلیل بھی ملے اور یہ مسئلہ بھی تیرے ذہن میں بیٹھ جائے. اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا ہے, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر مئۃ شہید, یہ جو آدمی میری مردہ سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہید کا اجر مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ مولانا ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، اگر افغانستان میں جا کے جان دیں گے، اگر کشمیر میں جا کے جان دیں گے، اگر بیت المقدس کی آزادی میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے تو ایک آدمی شہید ہوگا، لیکن میں میدان میں نہیں جاتا، میں یہاں پہ حلالی میں رہتا ہوں، میں سندھ اور پاکستان میں رہتا ہوں، میں یہاں رہ کے نبی کی مردہ سنت کو زندہ کروں گا، میں روزانہ دکان پہ جا کے تجارت بھی کروں گا، رات بیوی کے پاس ہو کے آرام بھی کروں گا، اپنے بچوں کو دیکھ کے دل بھی خوش کروں گا، روزانہ مردہ سنت کو زندہ کروں گا، مجھے 100 شہید کا اجر ملے گا، افغانستان میں جا کے جان دیں گے کتنا اجر ملے گا، میں نے کہا ایک شہید کا اجر ملے گا، کہتا کہ جانے کا فائدہ کیا ہوا، میدان جنگ میں لڑے بھی ہیں، بدن کٹوایا بھی ہے، جسم کے ٹکڑے بھی کرائے ہیں، والدین سے جدا بھی ہوئے ہیں، اور ایک شہید کا اجر ملا ہے، حلالی میں رہ کے میں نے ایک سنت کو زندہ کیا، مجھے 100 شہید کا اجر ملا ہے، میں روزانہ 10 سنتیں زندہ کروں گا، مجھے 1000 کا اجر ملے گا، تم وہاں جا کے کٹو گے تو ایک کا اجر ملے گا، تو پھر میدان جنگ میں جان دینے سے بہتر ہے نا میں اپنے شہر میں رہ کے پیغمبر کی مردہ سنتیں زندہ کرتا رہوں۔ میں نے کہا نہیں میرے دوست، تو نے پیغمبر کے لفظوں کو سمجھا نہیں ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر مئت شہید، جو میری مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے اس کو 100 شہید کا اجر ملے گا۔ پیغمبر اجر کی بات کرتے ہیں، پیغمبر مقام کی بات نہیں کرتے، ارے آج کی زبان میں سمجھو اجر اجرت مزدوری کو کہتے ہیں، مقام پروٹوکول کو کہتے ہیں، پروٹوکول کا معاملہ الگ ہے میرے دوست، مقام کا معاملہ الگ ہے، اجر مزدوری کا معاملہ الگ ہے۔ تیرے سندھ کے وزیر اعلیٰ، آپ وزیر اعلیٰ سندھ کا دیکھ لیں، دو دن کا یہاں سندھ کا گورنر دیکھ لیں، اور سندھ میں اپنے بڑے بڑے فیکٹری کے مالک بھی دیکھ لیں، وہاں جی ایم کے ملازم کو بھی دیکھ لیں، تم کو کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر تم جا کے حکومت سے پوچھو وزیر اعلیٰ کی تنخواہ کتنی ہے، کہتے ہیں 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، تیری فیکٹری میں ایک اینگرو میں ایک جی ایم ہوگا، اے جی ایم سے پوچھو بھائی تمہاری تنخواہ کتنی ہے، کہتے ہیں 2 لاکھ سے کم نہیں ہے، ارے وزیر اعلیٰ کی تنخواہ 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، جی ایم کی تنخواہ یہ 2 لاکھ سے کم نہیں ہے، اگر اجر اور اجرت کو دیکھیں تو وزیر اعلیٰ کی کم ہے اور تیرے فیکٹری کے جی ایم کی زیادہ ہے، لیکن وزیر اعلیٰ جب آتا ہے ہم نے پوچھا بھائی روڈ پہ جانا ہے، کہتا ہے مولوی صاحب نہیں نہیں روڈ پہ نہیں جانا، میں نے کہا کیا ہوا، کہتا جی وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں ہم نے روڈ کو بلاک کیا ہے، اگر میں کہہ دوں یار 3 لاکھ تنخواہ میری ہے، وزیر اعلیٰ کی تنخواہ کم ہے، اس کی روڈ بلاک ہوا، میرے لیے بلاک کیوں نہیں ہوا، فوراً ملازم کہے گا، اور یہ وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول ہے، وزیر اعلیٰ کی تنخواہ کی بات نہیں ہے میرے دوست، اجر الگ ہوتا ہے، پروٹوکول الگ ہوتا ہے، گورنر اگر کراچی سے چلتا ہے تو اشارے بلاک ہوتے ہیں، گورنر کراچی سے چلتا ہے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، سڑکوں کی صفائی شروع ہوتی ہے، یہ گورنر کا پروٹوکول ہے، یہ گورنر کی تنخواہ نہیں ہے میرے دوست، تنخواہ کا معاملہ الگ ہے، پروٹوکول کا معاملہ الگ ہے، میرے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا اگر ایک مردہ سنت کو زندہ کرو گے تمہیں شہید کا مقام ملے گا، نہیں نہیں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہو میرے پیغمبر کے دار سنتیں زندہ کر لے تجھے ایک شہید کا مقام نہیں ملے گا، مقام الگ ہے اور اس کا اجر مزدوری الگ ہے، میرے پیغمبر نے خود فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں جب شہید آ رہا ہوگا صحابہ اس کو شہید آ رہا ہوگا اس کو ملائکہ پروٹوکول دیں گے، راستے میں ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوں گے، فرشتہ کہے گا حضرت ابراہیم سے آپ راستہ چھوڑ دیں، آخر نبی امت کا شہید آ رہا ہے، یہ شہید کا پروٹوکول ہے، ارے قیامت کے دن نمازی بھی پریشان ہوگا، روزے دار بھی پریشان ہوگا، شہید اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوگا، اللہ فرمائیں گے بغیر حساب کے جنت میں جا، یہ پروٹوکول ہے، کہ نہیں نہیں اللہ میں یوں نہیں جاتا، میرے باپ کو بھی دے پر میں اس کو بھی لے جا، ارے پروٹوکول کا معنی اور ہوتا ہے، پروٹوکول کے لیے سفارشیں چلتی ہیں، قیامت کو شہید شفاعت کرے گا اس کی سفارش بھی چلے گی، یہ اس کو پروٹوکول جو ملا ہے، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں پروٹوکول کا معاملہ الگ ہے، میرا دوست اجر مزدوری کا معاملہ الگ ہے، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایک مردہ سنت کو زندہ کرو گے تو 100 شہید کا تمہیں اجر تو ملے گا لیکن ایک شہید کا مقام نہیں ملے گا، ارے مقام تو ملتا ہے میدان جنگ میں کٹنے کی وجہ سے، اور پروٹوکول کو ملے گا میدان جنگ میں جان دینے کی وجہ سے، اور تجھے اجر مل جائے گا گھر میں رہ کے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے، یہی وجہ ہے اگر آدمی میدان جنگ میں مارا جائے، امام مالک نے فرمایا اس کے جنازے کی حاجت نہیں ہے، امام شافعی نے فرمایا جنازے کی حاجت نہیں ہے، امام احمد نے بن حنبل نے فرمایا جنازے کی حاجت نہیں ہے. ارے بچہ اگر نمازی دنیا سے رخصت ہو جائے کہ تم نے جنازہ ضرور پڑھنا ہے, اگر روزے دار والا رخصت ہو جائے کہ تم نے جنازہ ضرور پڑھنا ہے, اگر یہ چار سنت روزانہ زندہ کرنے والا گھر میں فوت ہو جائے جنازہ پڑھنا ہے. لیکن امام مالک شافعی احمد نے فرمایا جنازہ مت پڑھو, یہ تو بخشا ہوا ہے, اس کے جنازے کی حاجت ہی کیا ہے. لیکن قربان جو میں امام ابو حنیفہ تیری فقاہت پہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اس کا بھی جنازہ پڑھ دو. حضرت جنازہ کیوں پڑھے, یہ تو بخشا ہوا ہے, جنازہ تو پڑھتے ہیں بخشش کرانے کے لیے. حضرت امام ابو حنیفہ نے بڑی عجیب بات فرمائی, فرمایا کبھی جنازہ پڑھتے ہیں تاکہ میرے پڑھنے کی وجہ سے میت کو معاف کر دیا جائے, اور کبھی جنازہ پڑھتے ہیں تاکہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا جائے, کبھی جنازہ پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا جائے. ارے یہ شہید کا پروٹوکول ہے, اس کے جنازے میں آئے گا تو تو بخشا جائے گا. شہید کا پروٹوکول کیا ہے؟ اگر تیرے بدن سے خون نکلتا ہے یہ خون ناپاک ہے, لیکن اگر شہید کے بدن سے نکلا ہے ورنہ دھونا نہیں ہے, اگر عام خون آئے وہ بدن کو ناپاک کرتا ہے, اس کے بدن سے خون نکلتا ہے ناپاک ہونے کے باوجود بدن کو پاک کرتا ہے. ارے شہید کا پروٹوکول یہ ہے, اگر گھر میں یہ فوت ہوا ہے اس کے کپڑوں کو پھاڑ کے سفید کفن پہنا دیا جائے, لیکن شہید جس کپڑوں میں شہید ہوا ہے پر میں کسی کپڑوں میں دفنا دیا جائے, یہ شہید کا پروٹوکول ہے. میرے دوست پروٹوکول الگ ہے, اجر الگ ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّ لو أَنفَقَ مِثْلَ أُحَدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدُّ أُحُدٍ نَصِيبًا ہو, اگر موت پہاڑ کے برابر تم سونا خرچ بھی کر لو گے تمہیں اجر تو ملے گا, لیکن میرے صحابی نے جو مٹھی جو میری معیت میں خرچ کی ہے اس کا پروٹوکول تمہیں نہیں ملے گا. اجر الگ بات ہے, پروٹوکول الگ بات ہے. تو میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی کے بارے میں کبھی نزیبہ جملہ تم زبان سے بھی نہ کہنا, میرے صحابی کے بارے میں تمہارے دل میں کبھی نزیبہ خیال بھی نہ آئے. ارے وجہ یہ ہے کہ میرے پاس نماز تو موجود ہے, تمہارے پاس صدقہ طہارت تو موجود ہے, لیکن تمہارے پاس محمد رسول اللہ کی صحبت میت تو موجود نہیں ہے نا, یہ تمہارے پاس موجود نہیں ہے. میرے دوست توجہ رکھنا, ارے صحبت اور میت میں فرق کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی بیوی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے, حضرت محمد رسول اللہ ان کی بیوی کا نام حضرت 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 امی عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. یہ دونوں ایک بیوی علی کی ہے اور ایک بیوی محمد رسول اللہ کی ہے, لیکن میت اور صحبت میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں ماں اور بیٹی کا مناظرہ ہوا, آپس میں گفتگو مباحثہ ہوا. حضرت فاطمہ کہنے لگی امی عائشہ سے, امی عائشہ میرے مقام کو دیکھو, میں پیغمبر کی بیٹی ہوں. امی عائشہ فرمانے لگی پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا تم تو صدیق کی بیٹی ہو, میرا باپ تو بڑا بلند ہے, تمہارا باپ میرے باپ سے چھوٹا ہے, تو جو مقام میرے باپ کا ہے وہ تمہارے باپ کا نہیں ہے, لہذا جو مقام میرا ہوگا وہ تمہارا بھی نہیں ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بھی علم و فضل کی ملکہ تھی. امی عائشہ نے کہا ارے بیٹی زارا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تیرے والد کا نام محمد و رسول اللہ ہے, میرے والد کا نام ابوبکر صدیق ہے, لیکن تو نے کبھی اس پہ بھی غور کیا ہے کہ تیرے خاوند کا نام علی المرتضی ہے اور میرے خاوند کا نام محمد و رسول اللہ ہے. بیٹی باپ سے پیدا ہوتی ہے لیکن باپ کی صحبت سے الگ ہوتی ہے, اور بیٹی جب پیدا ہو جائے اور بیوی بن جائے تو صحبت خاوند کی ملتی ہے. ارے عائشہ حضرت عائشہ نے بتایا فاطمہ ارے مقام صحبت سے ملتا ہے, مقام ولادت سے نہیں ملتا. تو بیٹی محمد کی ہے لیکن ساتھی علی کی ہے, میں بیٹی ابوبکر صدیق کی ہوں لیکن ساتھی محمد و رسول اللہ کی ہوں. تو نے کبھی غور کیا ہے؟ رات کو بستر جہاں علی کا ہوگا وہاں بستر تیرا لگے گا, لیکن بستر جہاں محمد و رسول اللہ کا ہوگا وہاں بستر میرا لگے گا. قیامت کے دن بھی دھوبی اٹھ کر آئے گی, میدان معاشرت میں میں بھی آؤں گی. ارے تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا, میرا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. ہم پل صراط سے گزریں گے, تو علی کے ساتھ جائے گی, میں محمد و رسول اللہ کے ساتھ جاؤں گی. میری بیٹی یہ تو بتانا جب جنت الفردوس میں جائیں گے مکان تیرا بھی ہوگا مکان میرا بھی ہوگا, لیکن تیرا مکان وہ ہوگا جہاں پہ علی اور مرتضیٰ رہتے ہیں, میرا مکان وہ ہوگا جہاں محمد اور رسول اللہ رہتے ہیں. ارے مرتضیٰ تو صحبت سے ملتا ہے, تجھے صحبت علی کی ملی ہے, تجھے صحبت محمد اور رسول اللہ کی ملی ہے. میرے پیغمبر نے بتایا ہے تمہیں نماز کی وجہ سے اجر ملا ہے, روزے کی وجہ سے ملا ہے, لیکن میرے صحابی کو صحبت کی وجہ سے ملا ہے. میرے دوستوں میں اس لیے کہتا ہوں اور بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, ایک آدمی کا جی بڑا نیک ہے, حضرت کی داڑھی بڑی اچھی ہے, یہ جی بڑا نیک ہے, اس نے 100 عمرے کیے ہیں, یہ بڑا نیک ہے, اس نے 10 جہاد کیے ہیں, یہ بڑا نیک ہے, یہ 10 لاکھ ہر مہینے ہر سال صدقہ دیتا ہے. تو میرے دوست پر توجہ کرنا, اگر کوئی آدمی نمازی کی توہین کرتا ہے ہم کہیں گے بھائی جرم کیا ہے, کیونکہ اس نے توہین نماز کی ہے. اگر کوئی حاجی کی توہین کرتا ہے ہم نے کہا بڑا جرم کیا ہے, یہ توہین حد کی ہے, اگر قاری کی توہین کرتا ہے, ہم نے کہا جی بڑا جرم ہے, یہ توہین قرآن کی کرتا ہے, اگر توہین مجاہد کی کرتا ہے, ہم نے کہا جی بڑا جرم ہے, یہ توہین جہاد کی کرتا ہے, اگر مبلغ کو گالی دیتا ہے, ہم نے کہا بھی بڑا جرم ہے, اس نے توہین تبلیغ کی ہے. تو میرے دوست تو بتانا, مبلغ کی جرم, مبلغ کی توہین یہ تبلیغ کی توہین ہے, مجاہد کی توہین یہ جہاد کی توہین ہے, ارے نمازی کی توہین یہ نماز کی توہین ہے, ارے حاجی کی توہین یہ حج کی توہین ہے, یہ حج کی وجہ سے بنا ہے, یہ نماز کی وجہ سے بڑا ہے, یہ روزے کی وجہ سے بڑا ہے. لیکن قربان جا ابو بکر صدیق عمر عثمان و علی معاویہ رضی اللہ عنہم پہ, ارے صحابی کی توہین یہ نماز کی توہین نہیں ہے, صحابی کی توہین یہ روزے کی توہین نہیں ہے, صحابی کی توہین یہ داڑھی کی توہین نہیں ہے, صحابی کی توہین حج و جہاد کی توہین نہیں ہے, صحابی کی توہین محمد کی توہین ہے. اس کی وجہ یہ ہے نمازی نماز سے بنتا ہے, صحابی پیغمبر سے بنتا ہے, ارے حاجی حج سے بنتا ہے, صحابی پیغمبر سے بنتا ہے. نماز کی توہین جرم ہے مگر چھوٹا ہے, نبوت کی توہین جرم ہے مگر بڑا ہے.
اس کا خلاصہ ہے, اور باقی 113 سورتیں اسی
مذہب یہ بتائے سورۃ الفاتحہ کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں مانتے ہیں. کہتے سورۃ الفاتحہ یہ کلام اللہ ہے؟ میں نے کہا جی کلام اللہ ہے. توجہ. مجھے کہتے ہیں یہ سورۃ الفاتحہ یہ تو بتائے قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ میں نے کہا 30 پارے ہیں. کہتے پہلا پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میں نے کہا الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. کہتے یہ آخری پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میں نے کہا میں تسألون سے شروع ہوتا ہے. تو فوراً سوال کیا قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ بولیے کتنے ہیں؟ پہلا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آخری. تو سورۃ فاتحہ کدھر گئی؟ سورۃ فاتحہ قرآن نہیں ہے. بولیے ہے. اور پارے کتنے ہیں؟ پہلا کہاں سے شروع؟ آخری. تو فاتحہ کدھر گئی؟ پارے 30 ہے. 30 پاروں سے اوپر قرآن نہیں ہے. سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے. تو یہ کس سورت کا حصہ ہے؟ اب اس نے سوال کیا تو اس نے سمجھا کہ یہ مرزا پریشان ہو گئے. میں نے کہا میں تو سوال سے خوش ہوتا ہوں, پریشان تو نہیں ہوتا. پریشان کیوں نہیں ہو رہا؟ مجھے کہتے ہیں فاتحہ. میں نے کہا سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں, سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں. میں نے کہا یہ قرآن ہے, قرآن کا خلاصہ ہے. ارے الف لام میم تو پہلے پارے کا حصہ ہے اور اما تسألون آخری پارے کا حصہ ہے. لیکن الف لام الحمدللہ رب العالمین یہ پورے قرآن کا آغاز ہے. ایک قرآن ہے, ایک ام القرآن ہے. قرآن بھی قرآن ہے, ام القرآن بھی قرآن ہے. پہلے اللہ نے فاتحہ میں پورا خلاصہ بیان کر دیا ہے. الف لام میم سے پوری تفسیر شروع کی ہے. یہ تفسیر کے 30 پارے ہیں اور پہلا پارہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. پہلا پارہ الف لام میم سے. یہ فاتحہ ایک سورت کا ایک پارے کا حصہ بھی ہے. یہ پورے قرآن کا حصہ ہے کیونکہ پورے قرآن کا خلاصہ جو ہوا یہ پورے قرآن کا خلاصہ تھا. اللہ نے فاتحہ الگ کر کے 30 پاروں سے بیان کر دیا. میں کہ تو توجہ کرا. اب جب قرآن شروع ہے پھر میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ نے ذالک الکتاب سے قرآن کو شروع کیا. آدمی فوراً کہتا ہے اللہ آپ نے ذالک الکتاب فرمایا تو ذالک الکتاب کو نہیں فرمانا چاہیے تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ذرا آہستہ بات سمجھانے لگا. میرا سوال اور جواب پہ توجہ رکھنا. اللہ تو نے ذالک الکتاب کیوں فرمایا؟ ذالک عربی زبان کا لفظ, عربی زبان کا لفظ ہے. اگر کوئی چیز دور ہو عربی زبان میں ذالک کہتے ہیں, اگر کوئی چیز دور ہو ہماری زبان میں وہ کہتے ہیں. اگر چیز سامنے موجود نہ ہو تو وہ کہتے ہیں, اگر چیز موجود ہو تو پھر یہ کہتے ہیں. عربی زبان میں موجود نہ ہو تو ذالک کہتے ہیں, اگر سامنے چیز موجود ہو تو حلہ کہتے ہیں. پھر میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آدمی نے فوراً اعتراض کر دیا اللہ قرآن تو موجود ہے, اللہ قرآن نزدیک بھی ہے, اور جو چیز سامنے بھی ہو اور نزدیک بھی ہو اسے تو حاضر کہتے ہیں, اور جو چیز دور ہو اور دیکھنے میں نظر نہ آئے اسے ذالکہ کہتے ہیں. اللہ قرآن جب سامنے موجود ہے آپ کو یہ فرمانا چاہیے تھا الف لام میم حاضر کتاب لا ریب فیہ کہ یہ کتاب جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے ذالک الکتاب کیوں فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے؟ اللہ یہ کی بجائے وہ کیوں فرمایا؟ حاضر کی بجائے ذالک کیوں فرمایا؟ علماء نے جوابات تو کہی دیے ہیں لیکن جو جواب مجھے پسند ہے میں وہ جواب نقل کرنے لگا ہوں. ارے وجہ یہ ہے. میں کہ تو ہاں ہاں ذالک کا معنی وہ ہے, ذالک کا بعید کے لیے آتی ہے, حاضر کا معنی یہ ہے, حاضر قریب کے لیے آتی ہے. لیکن میرے اللہ نے سوال کا جواب دیا ہے اور سوال صحابہ میں کیا ہے کہ جو قرآن پیغمبر نے جو قرآن اللہ نے پیغمبر کو دیا تھا وہ قرآن تو نکلا تھا. جیسے قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ قرآن کریم موجود ہے, اور جو قرآن اللہ نے نبی پاک کو دیا تھا وہ قرآن تو لکھا ہوا موجود نہیں تھا, اور جو قرآن پیغمبر نے صحابہ کو دیا تھا وہ قرآن تو لکھا ہوا موجود نہیں تھا. تو لوگوں نے کہا کہ جب اللہ نے بغیر لکھے دیا ہے, نبی نے بغیر لکھے دیا ہے, تو صحابہ نے ہمیں لکھ کر کیوں دے دیا ہے؟ ارے یعوذ باللہ, اس میں کچھ ملا دیا ہوگا, کچھ کمی کر دی ہوگی, کبھی تو لکھ کر دیا ہے. مگر نہ لکھ کر دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اعتراض سمجھیے, اعتراض ان میں آ گیا. لوگوں نے اعتراض کیا دیا کہ اللہ نے قرآن نبی کو دیا لکھا ہوا موجود نہیں تھا, اور جو قرآن نبی نے صحابہ کو دیا وہ لکھا ہوا موجود نہیں تھا. ہمیں صحابہ نے لکھ کر دیا ہے تو صحابہ نے کیوں لکھا؟ جب اللہ نے لکھ کر نہیں دیا تو رات کو اللہ نے دیا موسیٰ کو اور لکھ کر دی ہے. انجیل اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دی ہے تو لکھ کر دی ہے. زبور حضرت داؤد کو دی ہے, اللہ نے لکھی ہوئی دی ہے. تو یہ قرآن اللہ لکھا ہوا دے دیتے نا, بغیر لکھے اللہ نے کیوں دیا ہے؟ تو اللہ نے بغیر لکھے دیا تھا, حضور نے بھی بغیر لکھے دیا, پیغمبر تو یہ نہیں فرما رہے کہ یوں قرآن لکھ کر دے دو، لیکن قرآن لکھا ہوا ہمیں پیغمبر کے صحابہ نے جو دیا تو کہنے لگے شاخ ملا دیا ہوگا. اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ارے ایک قرآن وہ ہے جو اللہ نے پیغمبر کو دیا ہے وہ لکھا ہوا نہیں تھا، اور ایک قرآن وہ جو پیغمبر نے صحابہ کو دیا ہے وہ بھی لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن جو قرآن تمہیں صحابہ نے دیا ہے وہ لکھا ہوا ہے. فرمایا ذالک الکتاب، ارے وہ قرآن جو ابو بکر لکھوائے گا، ذالک وہ قرآن جو عمر لکھوائے گا، ذالک وہ قرآن جو حضرت عثمان لکھوائیں گے، ذالک وہ قرآن جو حضرت معاویہ لکھوائیں گے. لا ریب فیہ الکتاب فرمایا، الکلام نہیں فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے جب اللہ تکلم کرتا ہے تو یہ کلام اللہ بنتا ہے، اور جب پیغمبر تلاوت کرتا ہے تو یہ قرآن بنتا ہے، اور جب صحابی لکھتا ہے تو یہ کتاب بنتا ہے. فرمایا ذالک القرآن نے کہا، ذالک الکلام نے کہا، ذالک الکتاب فرمایا. فرمایا جو میں نے تکلم کیا وہ بھی لا ریب فیہ ہے، جو میرے پیغمبر نے پڑھا ہے وہ بھی لا ریب فیہ ہے، ذالک الکتاب حضرت معاویہ لکھ کر دیا ہے وہ بھی لا ریب فیہ ہے، وہ بھی لا ریب فیہ ہے. پھر میں یہ لکھ کر دیتے ہیں تو لا ریب فیہ ہے، اس میں شک کی گنجائش کوئی نہیں ہے. کہ میں یہ کہہ رہا تھا ہم مقام نبوت کو وہابی سمجھ کے مانتے ہیں، مقام صحابیہ کو ہم لوگ وہابی سمجھ کے مانتے ہیں. میں آخری بات یہ دو توجہ کرنا، لیکن جو پیغمبر کے ساتھ طبقہ ملا ہے ان میں ایک طبقہ اصحاب پیغمبر کا ہے، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان میں ایک طبقہ ازواج پیغمبر کا ہے، پیغمبر نے کلمہ جب پیش کیا ہے ان میں ایک طبقہ آل پیغمبر کا ہے، نبی کے ساتھ حلقہ اسلام میں آنے والے نمبر ایک اصحاب پیغمبر ہے، نمبر دو ازواج پیغمبر ہے، نمبر تین آل پیغمبر ہے. اب لوگ پوچھیں گے ارے ان میں فرق کیا ہے، میں نے کہا ازواج پیغمبر پیغمبر کی زوجہ اور بیوی کا نام ہے، اور آل پیغمبر یہ پیغمبر کی جسمانی اولاد کا نام ہے، ارے اصحاب پیغمبر یہ پیغمبر کے دور میں کلمہ پڑھنے والے پیغمبر کی روحانی اولاد کا نام ہے. ارے ویسے تو کلمہ پیغمبر کی بیوی نے پڑھا ہے لیکن اس کا رشتہ خامد اور بیوی کا ہے، وہ زوجہ پیغمبر کہلائی ہے. ارے کلمہ تو حضرت زہرا نے حضرت ام کلثوم زینب رقیہ نے پڑھا ہے لیکن وہ پیغمبر کی بیٹی بھی ہے، اسے آل پیغمبر کہا ہے. لیکن کلمہ جو پیغمبر کے دوسرے ساتھیوں نے پڑھا ہے تو کسی کو رشتہ صرف امام کا ہے، لیکن ان کا رشتہ ساتھ خامد اور بیوی کا نہیں ہے، رشتہ باپ اور بیٹے کا نہیں ہے، اسے اصحاب پیغمبر کہتے ہیں. میرے پیغمبر کی ایک تمنا تھی جو پیغمبر کے تینوں طبقات نے پوری کی ہے. آپ کہو گے جی وہ کون سی تمنا ہے، میں نے کہا نبی کی ایک تمنا، اللہ نبی کی جلوت بھی ہے، اللہ نبی کی خلوت بھی ہے. میں نے اللہ جلوت کے مسئلے تو سارے دیکھیں گے، لیکن اللہ جہاں میں کمرے میں رات کہوں گا میری خلوت کے مسئلے کون دیکھے گا؟ فرمایا پیغمبر تیری خلوت کے مسئلوں کے لیے میں نے تجھے خدیجت اور کبرا دی ہے، تیری خلوت کے مسئلوں کے لیے میں نے تجھے سودا دی ہے، خلوت کے مسئلوں کو دیکھنے کے لیے میرے پیغمبر میں نے تجھے زینب دی ہے، اور زینب ایک نہیں دو دی ہیں پیغمبر تجھے، میں نے حفصہ دی ہے پیغمبر تجھے، میں نے عائشہ دی ہے پیغمبر تجھے، میں نے رات کے تیرے خلوت کے مسئلے دیکھنے کے لیے تجھے میمونہ ام سلمۃ دی ہے، یہ پیغمبر کو دی ہے. نبی کی خلوت کو دیکھنے کے لیے کہ وہ میرے پیغمبر کی خلوت بھی دین ہے، میرے پیغمبر کی جلوت بھی دین ہے، میں نبی کے کلمہ کو جو امت ہے یہ جلوت میں بھی ہوگا. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ کا اعلان موجود ہے، یہ پیغمبر کا امت یہ خلوت میں ہوگا. لقد کان لکم فی رسول اللہ کا اعلان موجود ہے، ارے جلوت کے مسئلے صحابہ بتائیں گے، پیغمبر کی خلوت کے مسئلے کون بتائے گا؟ اللہ نے انتخاب پیغمبر کی ازواج کا کیا ہے، اللہ جو تو نے مجھے دین دیا ہے یہ خلوت کے مسئلے تو باہر چلے گے، لیکن اللہ تو نے مجھے مکہ کے لیے تو نہیں بھیجا، اللہ مدینہ کے لیے تو نہیں بھیجا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا اعلان کیا ہے. اللہ میں پوری کائنات اور عالم کا نبی ہو، اللہ میں پوری دنیا میں تو نہیں جا سکتا، اللہ مجھے یہ بتانا کہ میری دنیا میں دین کو لے کر کون جائے گا. پر میں میرے تو دنیا میں کون لے کر جائے گا؟ فرمایا تیرے صحابہ لے کر جائیں گے. پھر پیغمبر کا شکوہ ہے، اللہ تو نے قرآن میں اعلان کیا والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، اللہ تو نے مجھے بھیجا ہے میرے دین کو غالب کرنے کے لیے. اللہ میں محمد کو مسکین آدمی ہوں، اللہ میں پیغمبر کو مکے سے نکالا جانے والا ہجرت کر کے آنے والا آدمی ہوں، اللہ میرا دین دنیا میں غالب کیسے ہوگا؟ فرمایا پیغمبر اس کے لیے میں نے تجھے صدیق جیسا بزرگ دیا ہے میں دین کو غالب کرنے کے لیے، عمر جیسا دریس دیا ہے میں نے دین کو غالب کرنے کے لیے، عثمان جیسا سخی دیا ہے تجھے دین کو غالب کرنے کے لیے، علی جیسا قاضی دیا ہے ارے دین کو غالب کرنے کے لیے، معاویہ جیسا جنرل دیا ہے ارے دین غالب تو تبھی ہوتا ہے جب مدبر بھی موجود ہو، مال دینے والا بھی موجود ہو، ٹکرانے والا بھی موجود ہو. اللہ نے پیغمبر کو ساتھی دیے ہیں، ان نے پھر پیغمبر کا دین غالب کیا ہے. نبی مکہ سے آئے ہیں تو پیغمبر کا قرب سر و آسرا تھے، لیکن مکہ مکرمہ سے مدینہ آنے کے بعد جب پیغمبر نے دنیا کو پیش کیا ہے تو میرے سنی بھائی پھر پوری تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کو مدینہ مدینہ میں تھے لیکن نبی کے صدیق نے 10 لاکھ مربع میل تک پیغمبر کے دین کو غالب کیا ہے، نبی کے عمر بن خطاب نے 24 لاکھ مربع میل تک پیغمبر کے دین کو غالب کیا ہے، عثمان بن عفان پیغمبر کے صحابی نے 44 لاکھ مربع میل تک دین کو غالب کیا ہے، علی المرتضیٰ پیغمبر کے صحابی نے 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل تک نبی کے دین کو غالب کیا ہے۔ اب میرے نبی نے کہا اللہ خلوت کے مسئلے باہر بھی چلے گئے، اللہ میرے دین کو غالب کرنے کے لیے مجھے صحابہ بھی دے دیے، اللہ میری تمنا ایک اور ہے والذی نفس محمد بیدہ لو ان اقتل فی سبیل اللہ، اللہ میرا دل کرتا ہے مجھے تیرے راستے میں قتل کر دیا جائے، تیرے راستے میں کاٹ دیا جائے، اللہ میری یہ تمنا پوری کون کرے گا، تو نے تو قرآن میں اعلان کیا ہے واللہ یعصمک من الناس، میرے پیغمبر تجھے یہ دنیا کے لوگ قتل نہیں کر سکتے، لیکن میری تمنا تو یہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے، اللہ تیرا اعلان ہے کہ لوگ مجھے شہید نہیں کر سکتے مگر میری تمنا ہے مجھے شہید کر دیا جائے، اللہ میری تمنا کو پورا کون کرے گا، پر میں نے حسین دیا ہے، جب امت نے اعلان کیا الحسین منی، حسین میرے بدن کا ٹکڑا ہے، ام فضل رضی اللہ عنہا حضرت عباس کی بیوی ہے، کلمہ پڑھنے والی خدیجۃ الکبریٰ کے بعد دوسرے نمبر کی عورت ہے، مدینہ منورہ میں کہا حضور میں نے رات کو خواب دیکھا ہے آپ کے جسم سے گوشت ٹکڑا الگ ہوا پھر میری گود میں آیا، میں تو رات سے بڑی پریشان ہوں، پیغمبر نے فرمایا پریشان نہیں ہونا چاہیے، ام فضل میں تجھے مبارک دیتا ہوں، نبی خوش ہو گئے، ام فضل نے پوچھا حضور خوشی کی بات کیا ہے، فرمایا میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا جو زہرا کے پیٹ سے ہوگا، یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا لیکن کبھی یہ تیری گود میں کرے گا، جسم کا ٹکڑا میرا ہوگا لیکن پلے گا تیری گود میں، ام فضل میں تجھے مبارک دیتا ہوں، حضرت حسین پیغمبر کے جسم کے ٹکڑے ہیں، پھر حلالی شریف کے مسلمان میں تجھ سے پوچھتا ہوں اگر رات کی تاریکی میں میرا اللہ نہ کرے کوئی رات کو ڈکیت آ جائے، کوئی ڈاکو آ جائے، کوئی دلیل رات کو تیرے گھر میں آ جائے تو تو فوراً کہتا ہے ارے میرے بیٹے کو نہ مارنا تو مجھے قتل کر دے، یہ میرا بیٹا میری نشانی ہے، میرا بیٹا میرا یاد ہے، اس کو دیکھ کے لوگ مجھے یاد کریں گے، ارے مجھے قتل نہ کرنا، مجھے قتل کر دے، میرے بیٹے کو نہ مارنا، ارے وجہ یہ ہے کہ بیٹا باپ کا جس ہے، بیٹا باپ کا ٹکڑا ہے، بیٹا باپ کے جسم کا حصہ ہے، بیٹے کا کٹ جانا، ارے باپ کا کٹ جانا ہے، میرے پیغمبر نے کہا تھا اللہ خلوت کے مسئلے باہر جائے، فرمایا ازواج پیغمبر دی ہے، میرے پیغمبر کی تمنا ہے اللہ دین کو غالب کر دے، فرمایا اصحاب پیغمبر دی ہے اللہ میری تمنا ہے مجھے قتل کر دیا جائے، فرمایا آل پیغمبر دی ہے، ارے پیغمبر کے گھر بھی خلوت کے مسئلے باہر پہنچانے کے لیے ازواج پیغمبر آئے ہیں، دین کو غالب کرنے کے لیے اصحاب پیغمبر آئے ہیں، اور بدن کا چڑھا کے پیغمبر کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے پیغمبر کے آل پیغمبر آئے ہیں، ایک پیغمبر کی تمنا ہے، ایک پیغمبر کا مشن ہے، خلوت کے مسئلے باہر کے ہیں، یہ ازواج پیغمبر کا کام ہے، دین کو غالب کیا ہے اصحاب پیغمبر کا کام ہے، نبوت کے نبی کی تمنا کو پورا کیا یہ آل پیغمبر کا کام ہے، ہم سنی اصحاب پیغمبر بھی مانتے ہیں، ازواج پیغمبر بھی مانتے ہیں، آل پیغمبر بھی مانتے ہیں،
ایک پیغمبر کا مشن اور ایک پیغمبر کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے، والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهر علی الدین کلی، اللہ میرے دین کو غالب کر دے یہ نبی کا مشن ہے، اللہ کے راستے میں کٹ دو یہ نبی کی تمنا ہے، یہ نبی کی توجہ، ایک تمنا اور ایک مشن ہے، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مولانا سید نثار صاحب اللہ کے ادارے میں برکت دے، اب یہ کہیں گے بھائی میں ایک مشن لے کر حلالی آیا ہوں، پوچھو یہ کیا مشن ہے، کہتا ہے میں یہ مشن لے کر آؤں کہ سارے لوگ منازی بن جائیں، میں مشن لے کر آؤں کہ تمہاری اولاد قرآن کی آفا بن جائے، میں مشن لے کر آؤں کہ تم عالم بن جاؤ، پھر یہ کہیں گے یار میری تمنا یہ ہے کہ یہ نا میرا مدرسہ 3 منزلہ بن جائے، میری تمنا یہ ہے کہ یہ 7 والا پلاٹ بھی لے لو، ایک مشن ہے اور ایک بولیے نا، ایک مشن اور ایک مدرسے کو 3 منزلہ بننا چاہیے، لیکن اگر مدرسہ 3 منزلہ نہ بنے اور حلالی کے سارے بچے حافظ ہو جائیں تو بات تو ٹھیک ہے، مشن تو پورا ہو گیا، اگر یہ مدرسہ 3 منزلہ نہ بنے
ساتھ والا پلاٹ بھی اگر نہ مل سکے اور سارے بندے داڑیاں رکھ لے نمازی بن جائے اور دین پہ آ جائے تو مشن پورا ہو گیا نا. آپ بتاؤ اہم مشن ہے یا اہم تمنا ہے؟ بولیے ہاں مشن ہے یا تمنا؟ میرے نبی کا مشن کیا تھا؟ اللہ دین کو غالب کر دے. میرے نبی کی تمنا کیا ہے؟ اللہ مجھے تیرے راستے میں اللہ مجھے کاٹ دیا جائے. یہ پیغمبر کی تمنا ہے. تو پیغمبر کے مشن کے وارث پیغمبر کے صحابہ ہیں اور پیغمبر کی تمنا کے وارث پیغمبر کی آل ہے. تو ایک وراثت مشن کی ہے اور ایک وراثت تمنا کی ہے. میرے دوست کو دونوں میں فرق تو کرو نا. اس لیے ہم کہتے ہیں اگر پیغمبر کے صحابہ کو علیہ السلام کوئی مذہب و جملہ کہتا ہے تو پیغمبر کے مشن کے وارث کے خلاف بولتا ہے. اگر پیغمبر کی آل پہ جملہ کرتا ہے وہ پیغمبر کی تمنا پورے کرنے والے کے خلاف بولتا ہے. ہم پیغمبر کی تمنا کی بھی قدر کرتے ہیں اور تمنا کو پورا کرنے والوں کی بھی قدر کرتے ہیں اور پیغمبر کے مشن کو بھی مانتے ہیں اور مشن کو پورا کرنے والوں کو بھی مانتے ہیں. حضرت رضی اللہ عنہ یہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ مدینہ منورہ میں شہید ہوئے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ شہید ہوئے مدینہ سے باہر. عثمان بن عفان شہید ہوئے مدینہ کے اندر ہیں. تو دونوں میں فرق یہ ہے. عمر بن خطاب کی شہادت یہ پیغمبر کے مشن کی تکمیل ہے. حضرت حسین بن علی کی شہادت یہ پیغمبر کی تمنا کی تکمیل ہے. ہم تمنا کو بھی مانتے ہیں اور مشن کو بھی مانتے ہیں لیکن مشن کا نمبر اول ہے اور تمنا کا نمبر دو ہے. یہی وجہ ہے میرے پیغمبر کے جانے کے بعد جب دین کے غلبے کی باری آئی ہے تو انتخاب پیغمبر کی اولاد کا نہیں ہوا. انتخاب پیغمبر کے سسر کا ہے. میرے انتخاب پیغمبر کے داماد کا ہے. ارے دین کو غالب کرنا تھا تو انتخاب ابو بکر کا ہے. یہ پیغمبر کا صحابی ہے. انتخاب عمر بن خطاب کا ہے. یہ پیغمبر کے صحابی ہے. انتخاب عثمان بن عفان کا ہے. پیغمبر کے صحابی ہے. ارے انتخاب علی بن ابی طالب کا ہے. یہ پیغمبر کے صحابی ہے. اسی ترتیب سے تو خلافت چلی ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابو بکر کا نمبر ایک ہے. عمر بن خطاب کا نمبر دو ہے. عثمان بن عفان کا نمبر تین ہے. علی بن ابی طالب کا نمبر چار ہے. ارے وجہ یہ ہے کہ دو کو پیغمبر نے بیٹیاں دی ہیں. دو سے پیغمبر نے بیٹیاں دی ہیں. جن کو پیغمبر بیٹی دیتا ہے اسے زواج پیغمبر کہتے ہیں. جن سے پیغمبر بیٹی لیتا ہے ارے اسے سسر پیغمبر کہتے ہیں. سسر کو باپ کہتے ہیں. داماد کو بیٹا کہتے ہیں. باپ کا نمبر پہلے ہے اور بیٹے کا نمبر بعد میں ہے. ابو بکر پیغمبر کا سسر ہونے کی وجہ سے یہ باپ کے مقام پر ہے. علی پیغمبر کا داماد ہونے کی وجہ سے یہ بیٹے کے مقام پر ہے. اور پھر دونوں میں فرق یہ ہے. ابو بکر عمر میں بڑا ہے. عمر میں چھوٹے ہیں. ابو بکر کا نمبر ایک ہے. عمر کا نمبر دو ہے. ابو بکر نے کلمہ پہلے پڑھا ہے. حضرت عمر نے بعد میں پڑھا ہے. ابو بکر کا نمبر ایک ہے. حضرت عمر کا نمبر دو ہے. ابو بکر نے ہجرت پہلے کی ہے. عمر نے بعد میں کی ہے. ابو بکر کا نمبر ایک ہے. حضرت عمر کا دو ہے. ارے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گھر کا پورا مال دیا ہے. عمر نے آدھا مال دیا ہے. وہاں نمبر ایک ہے اور یہ نمبر دو ہے. پیغمبر کے دامادوں میں سے حضرت عثمان علی بھی ہے. حضرت عثمان نے کلمہ پڑھا بالغ ہے. علی نے کلمہ پڑھا تو نابالغ ہے. جب علی بالغ ہوئے عثمان کلمہ پڑھ چکے تھے حالت بلوغ میں. پہلے عثمان نے کلمہ پڑھا ہے. علی نے بعد میں پڑھا ہے. عثمان کا نمبر پہلے ہے. علی کا نمبر بعد میں ہے. پھر اسلام کی بار ہجرت کی باری آئی ہے. عثمان نے ہجرت پہلے کی ہے. علی نے بعد میں کی ہے. عثمان کا نمبر پہلے ہے. علی کا نمبر بعد میں ہے. ارے نمبر تین علی نے ہجرت ایک کی ہے. عثمان نے ہجرت دو کی ہے. عثمان کا نمبر پہلے ہے. علی کا نمبر بعد میں ہے. علی نے ہجرت تنہا کی ہے. عثمان نے بیوی کے ساتھ کی ہے. عثمان کی ہجرت نمبر پہلے ہے. علی کا نمبر بعد میں ہے. میرے دوست حضرت عثمان کے گھر میں رقیہ ہے. علی کے گھر میں فاطمہ ہے. فاطمہ چھوٹی ہے. علی چھوٹا داماد ہے. رقیہ بڑی ہے. علی بڑا داماد ہے. علی کے گھر میں فاطمہ ہے وہ چھوٹی ہے. علی چھوٹا داماد ہے. عثمان کے گھر میں رقیہ ہے وہ بڑی ہے. عثمان بڑا داماد ہے. بڑے کا نمبر پہلے ہے. ارے چھوٹے کا نمبر بعد میں ہے. علی کے گھر میں ایک ہے. عثمان کے گھر میں دو ہے. رقیہ ام کلثوم ہے. دور داماد کا نمبر پہلے ہے. اکار داماد کا نمبر بعد میں ہے. میں اس لیے کہتا ہوں ابو بکر کا نمبر ایک ہے. عمر کا نمبر دو ہے. عثمان کا نمبر تین ہے. علی کا نمبر چار ہے رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ ترتیب خلافت ہے. میں اس لیے کہتا ہوں لیکن خلافت میں بھی ایک ترتیب خلافت ہے اور ایک ترتیب شہادت ہے. جب ترتیب خلافت چلی ہے تو جانشین ابو بکر بنا ہے اور جب ترتیب شہادت چلی ہے تو جانشین گیا ہے. لیکن بات عمر کی آئی ہے. میرے اللہ نے عمر کو شہادت دی ہے. بات عثمان کی آئی ہے. شہادت ان کو بھی ملی ہے. ارے بات حضرت حسین کی آئی ہے. شہادت ان کو بھی ملی ہے. لیکن میرے دوست نے کبھی غور کیا ہے کہ اس امت میں خلافت کا نظام چلنا تھا اور خلیفۃ المسلمین کو ابو بکر صدیق کے بعد امیر المومنین کہتے ہیں. ابو بکر صدیق کو خلیفۃ المسلمین کہا ہے. حضرت عمر کی باری ہے. فرمایا مجھے خلیفہ نہ میری باری آئے گی، لوگ کہیں گے خلیفت اور خلیفت رسول اللہ، عمر کی باری آئے گی، خلیفت اور خلیفت خلیفت رسول اللہ، یہ کہاں تک بات چلے گی؟ لفظ بدل جو عمر بن خطاب کے لیے پھر لفظ امیر المومنین آیا ہے، میں آج علماء کے مجمع میں کہتا ہوں پیغمبر کی امت میں پہلا وہ شخص جس کو امیر المومنین کا لقب ملا ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، اور پھر پیغمبر نے جو ہمیں محرم اور سفر کے مہینے دیے ہیں ان میں پہلا مہینہ محرم کا ہے، پھر میرے دوست مجھے یہ بات کہنے دینا اس امت کا پہلا امیر المومنین بھی عمر بن خطاب ہے، اور جب محرم کا آغاز ہوتا ہے اسلامی سال کے پہلے دن کی تاریخ شہادت بھی امیر المومنین کی ہے، ارے پہلا امیر المومنین بھی عمر بن خطاب ہے، اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے تو یکم کا شہید بھی عمر بن خطاب ہے، عثمان میرے ایمان کا جز ہے، علی میرے ایمان کے جز ہے، حسین میرے ایمان کا جز ہے، لیکن حسین کی شہادت 10 کو آئی ہے، عمر کی 1 کو آئی ہے، ارے حسین تو بیٹا بن کر آیا ہے، عمر تو باپ بن کر آیا ہے، حسین خلافت کے لیے گئے، عمر کو خلافت تو ملی ہے، امیر المومنین بھی ہے، خلیفہ تو رسول اللہ بھی ہے، پیغمبر کا سسر بھی ہے، یکم محرم کا شہید بھی ہے، اگر تمہیں شہادت کی بات کرنی ہے تو یکم کی بات پہلے کر، 10 کی بات بات کر،
اللہ کی طرف سے کہنا تو چاہیے کہ کسی کے ساتھ